بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم آج جمعہ کا دن اور پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوا کہ جمعہ ویسے بھی اس کی اہمیت ہے اس کی خصوصیات ہیں اور رمضان میں جمعہ ہونے کے لحاظ سے دونوں طرف سے سید الشہور مہینوں کا سردار اور مہی اور ہفتے کے دنوں کا جو دنوں میں جو سردار ہے دونوں جمع جب ہو جاتے ہیں تو ظاہر ہے اس کی خصوصیات بھی بڑھ جاتی ہیں تو رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہوا اور ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہوا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہوئے تو اس کو اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خصوصیت حاصل ہے پچھلے جمعے گزرے خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی تذکرہ ہو لیکن مختلف مضامین چلتے رہے بس اس کی وضاحت میں پہلے سے کر دوں کہ اس جمعہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے گزشتہ جمعہ کے مقابلے میں ہمارے لوگوں میں مشہور ہے جمعۃ الوداع حجۃ الوداع تو پڑھا ہے احادیث میں کہ حجۃ الوداع تھا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم اس حج کو حجۃ الوداع کہتے تھے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ حجۃ الوداع کیوں کہہ رہے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد وفات ہوئی پتہ چلا اچھا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے زبانوں پر انعام جاری کر دیا تھا ہم تو کسی اور معنی کے لحاظ سے حجۃ الوداع کہہ رہے تھے تو حجۃ الوداع تو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج تھا یہ جمعۃ الوداع کوئی چیز نہیں ہے یہ ہمارے لوگوں نے بنایا ہے کہ رمضان کا آخری جمعہ پھر پتہ نہیں اس کے فضائل بھی بنائے ہیں کہ اس میں یہ فضیلت کوئی فضیلت نہیں ہے جمعہ کی اپنی اہمیت ہے رمضان کا کوئی بھی جمعہ ہو اس کی وہی اہمیت ہے جو پہلے جمعہ کی تھی وہی اہمیت آخری جمعہ کی ہے بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ویسے تو ایک بہت طویل عنوان ہے جنہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پر کچھ لکھنا شروع کیا تو بس وہ آخر میں جا کر یہ کہہ کر عاجز آ گیا کہ میں اس کو مکمل کرنے سے عاجز ہوں میں مکمل نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی کچھ اہم چیزیں خلاصے کے طور پر پہلے میں اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے جو عظیم انعام ہمیں دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں انعامات حاصل ہوئے ہیں اور وہ انعام بھی ایسے کہ قرآن کریم نے جہاں ہدایت کو ایک احسان کے طور پر بیان فرمایا مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین کچھ بیچارے دیہات کے لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اچھا اب تو اسلام میں ہم داخل ہو جائیں تو یہ لوگ بڑے سخی بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح بعض لوگ بیچارے دیہات کے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام دل میں پوری طرح بھی اس میں رسوخ نہیں ہوا تھا اور اسلام میں داخل ہوئے ان کو یہ توقعات تھیں کہ ہمارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا جائے گا لوگ ہماری یعنی صدقات وغیرہ کے ذریعے سے ہماری مدد کریں گے وہ انسان جب توقعات زیادہ ہوتی ہیں حالانکہ صحابہ میں تو ویسے بھی اکرام ضیف بہت پایا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ویسے بھی بہت خیال رکھا جاتا تھا لیکن وہ جو توقعات لے کر گئے تھے وہ پوری نہیں ہو رہی انہوں نے کچھ اور سوچا ہوا تھا یہ ہم لوگوں کے مسائل جو سب سے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں وہ توقعات ہی سے کوئی اگر یہاں پر رمضان میں آتا ہے توقعات لے کر کے میں جا رہا ہوں تو اچھا لوگ میرا خیال رکھیں گے اور میری ضیافت کریں گے الحمدللہ سب کچھ موجود ہے راحت کے اسباب موجود ہیں لیکن یہاں تو سب کو اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرات کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ان کی جو توقعات تھی پوری نہیں ہوئی تو ان کو شکایت ہوئی کہ ہم تو خود ہی بغیر جنگ کے آپ کو جنگ کرنے بھی نہیں آنا پڑا ہم تو خود اسلام میں داخل ہوئے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے اسلام میں داخل ہونے سے خوشی ہوتی تھی اس میں کوئی شک نہیں وہ تو بات صحیح ہے لیکن وہ خوشی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آنے والوں نے اسلام قبول کرنے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی احسان کیا ہے یہ تو آپ کو نجات ملی اس پر مجھے خوشی ہو رہی ہے, اب آخرت کی نجات پا رہے ہیں اس وجہ سے مجھے مسرت ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو یہ تھی. بہرحال اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, یمنون علیک ان اسلموا, یہ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہوئے. قل اللہ یمن علیکم ان ھداکم للایمان ان کنتم صادقین, اگر واقعی تم سچے ہو ایمان میں تو اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. تو ایک تو وہ احسان کہ ہدایت ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس درجے میں جو بھی ہدایت دی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا محض انعام ہے, احسان ہے, اس موضوع پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, ایک اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مؤمنوں پر ہے, ایک عظیم احسان اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر ہے, وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں مبعوث فرمایا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہمارے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے, اور شاید جب تقابل ہو تب انسان کو سمجھ آتی ہے بات کہ اچھا گزشتہ امتوں نے کیوں یہ چاہا تھا اور یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ تمنا ظاہر کی تھی کسی طریقے سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاتے ہیں. ان کو کچھ اندازہ تھا کہ بعد میں امت آئے گی, تھوڑا سا عمل کرے گی, درجات سب سے اوپر حاصل کر لے گی, اور جنت میں سب سے پہلے یہ لوگ جائیں گے, ان کے نبی سب سے پہلے جنت کے دروازے کھلوائیں گے, ان پر قرآن ہوگا وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کے درجات بلند ہوتے رہیں گے, یہ درود بھیجیں گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی, ایسی بے شمار فضیلتیں, چھوٹا سا عمل فضیلتیں بہت زیادہ. ان کے سامنے کچھ کچھ اس کی مثالیں پیش کی گئیں تو ان حضرات نے خواہش ظاہر کی کہ ہم بھی کسی طریقے سے اس امت کے افراد بن جاتے, لیکن ظاہر ہے وہ تو مقدر تھا جو ہوا, اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. جب نعمت ہے, ظاہر ہے اب مضمون کو بہت مختصر کرنا پڑے گا, کہ جب نعمت ہے تو اس کا شکرانہ بھی ہے, جیسی نعمت ایسا شکرانہ, اور اس کے لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے ذمے جو حقوق ہیں وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ وہ کون سے حقوق ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اس کو بعضوں نے مختصراً تین میں بیان کر دیا, بعضوں نے کچھ تفصیل سے, دیکھا جائے تو ہم ایک بھی کر سکتے ہیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کچھ حقوق ہیں. نمبر ایک حق تو یہ ہے, پہلے میں فہرست گنوا دیتا ہوں, اس کے بعد ذرا سا جتنا وقت ہوگا اس کے لحاظ سے اس کی تفصیل کر لیں گے. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا اعتقاد کا تعلق, عقیدت کا تعلق ہے, انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہونا, یہ بھی ایک ہمارے ذمہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو. نمبر تین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے, جو احکام آپ نے دیے ہیں اطاعت ہے. نمبر چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, احترام, اور نمبر چھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت. یہ خلاصے کے طور پر یہ پانچ حقوق ہیں جو ہمارے ذمے ہیں. عقیدت کے کیا معنی؟ عقیدت کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں یہ اعتقاد کا مطلب ہوتا ہے, یعنی اب اعتقاد میں مختلف چیزیں آ گئیں. ایک تو اعتقاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ ہونے کو مانا جائے, آپ کی صداقت پر پورا یقین ہو, اس یقین میں جتنی پختگی آتی جائے گی اتنا ایمان میں رسوخ اور پختگی آتی جائے گی. اب ہم سب کو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین تو ہے, لیکن اب اس کے درجات ہوتے ہیں. کسی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا, یہ دعا ہے, بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا, اور اتنا یقین پختہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرماتے ہیں جس کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بی, میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں. اب کوئی دعا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا پڑھ لی تو بس اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا, بس ٹھیک ہے. جتنا یقین کے ساتھ انسان اس چیز کو کرے گا اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. یہ صداقت ہے, یہ صداقت وہ چیز ہے اعتقاد کی, یہ پہلی چیز جو ہے, یعنی اعتقاد ہی میں مختلف اجزاء ہیں. تو اعتقاد میں جو صداقت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر ایمان لانا, سچائی کو ماننا, ظاہر ہے یہ تو غیر مسلموں میں بھی تھا, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں بھی تھا, صرف غیر مسلموں میں نہیں. ابو طالب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت چاہتے تھے, لیکن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سچا مانتے تھے, آپ کے دین کو سچا مانتے تھے, وہ تو واقعات مشہور و معروف ہیں. واللہ انی لاعلم ان دین محمد خیر ادیان البریہ, میں اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تمام ادیان میں سب سے بہترین دین ہے. بس اتنا ہے کہ کچھ رکاوٹیں تھیں, جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوا ایمان قبول نہیں کیا. ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں تھا, ملک شام کا سفر, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ شام کے سفر میں جانے کا ارادہ ہوا تو اس کا بیٹا عتبہ تھا, تو اس نے یہ کہا کہ اچھے جانے سے پہلے میں ذرا وہ چونکہ ان لوگوں کے لحاظ سے دل لگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا، تنگ کرنا، چلو جانے سے پہلے میں کچھ جملے کہہ کے آ جاتا ہوں. اس کی قسمت کہ وہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کو ایذا پہنچی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت عام طور سے انتقام وغیرہ کی تھی نہیں، نہ کچھ کہنے کی، خاموش رہتے تھے. اور وہ وقت بھی ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی تھی اہل مکہ کو، ورنہ تو پکڑ کبھی فوراً آ جاتی ہے، مہلت دی ہوئی تھی. اس وقت مقدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا جملہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلت اللہ علیک کلبا من کلابک، اللہ تعالیٰ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ تم پر مسلط کر دے. یہ تو خوشی خوشی تھی کہ ان کو غصہ آیا، اور ورنہ تو کوئی سامنے والا جب ایک طرف سے کوئی کچھ کہتا ہے، سامنے والا خاموش رہتا ہے تو کہنے والے کو بھی پورا مزہ نہیں آتا. وہ تو اچھا ٹھیک ہے ان کو غصہ آیا اس مرتبہ، چلو میں نے اچھا کام کر لیا. یہ تو بیچارہ خوشی خوشی وہاں سے گیا. ابو لہب کے پاس پہنچا، کیا بات ہوئی؟ میں نے اس طرح کہا. انہوں نے کچھ جواب دیا؟ ہاں انہوں نے اس طرح کہا تھا. اچھا پھر تو مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے. یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بد دعا بیکار نہیں جائے گی، مجھے تمہارے بارے میں خطرہ ہے. کہا نہیں نہیں ایسی کوئی فکر کی بات نہیں، اس میں کیا ہو گیا؟ خیر کہا کہ مجھے خطرہ ہے. سفر شروع ہوا، پہلے تو روکنا چاہا لیکن اب سفر کی تیاری ہو گئی تھی، سفر میں گئے. ایک ایسی جگہ ان کا پڑاؤ تھا جسے منزلہ ہوا کرتی تھی، وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں شیر آ جاتے ہیں. اب وہ اس نے کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں کا بڑا ہوں، جو بھی قافلہ تھا، کہا کہ دیکھو میری عمر کا بھی کچھ تقاضا ہے، اتنا میرا خیال رکھ لو کہ میرے اس بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے، تو ان کو ذرا سا ہم درمیان میں رکھتے ہیں، اطراف میں اس کے ارد گرد سامان رکھ دیتے ہیں، پھر اس کے ارد گرد ہم سوتے ہیں، باقی سب کو تو خیر سونا ہی ہے لیکن ان کو درمیان میں رکھ دو، یہ میرے خاطر اتنا کر لو، اس لیے کہ انہوں نے بدعا دی ہے، مجھے اندیشہ ہے اس کے بارے میں. لیکن تدبیر کیا کر سکتی ہے ایسے موقع پر. رات کے وقت شیر آیا، واقعی لکھا ہے شیر آیا اور سونگتا رہا سب کو، ان لوگوں کو کچھ نہیں کیا اور سیدھا حملہ کیا. وہ درمیان میں جو شخص ہو رہا تھا اس پر حملہ کیا، اس کو سونگا اور اس کو بالکل چیر پھاڑ کے ختم کر دیا، سر پھوڑ دیا اس کا، ختم کر دیا اس کو. تو ابو لہب نے کہا مجھے پہلے سے ہی خطرہ تھا، جب انہوں نے بدعا دی مجھے خطرہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے، مجھے پہلے سے اطمینان نہیں تھا. خیر یہ تو ان لوگوں کو بھی اتنی تو صداقت کا یقین تھا جو دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی عداوت کرتے تھے. تو عقیدت صرف اتنی کافی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین ہو، وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے ایمان بھی ضروری ہے. یعنی عقیدت میں ایمان بھی آ گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا. ہم لوگ تو الحمدللہ بچپن سے سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، لیکن یہ چیز ہمیں اپنے بچوں میں، چھوٹوں میں یہ چیز عام کرنے کی ضرورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی اب ظاہر نہیں ہو سکتا. جو نبوت کا دعویٰ کرے یا جنہوں نے کیا ہے اور جن کے جو اپنے دین کو پھیلاتے ہیں، یعنی جو بھی غلط، یہ سب جھوٹے ہیں، کوئی نبی اب آ نہیں سکتا. یہ خاتم النبیین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح کے گناہ سے معصوم ہونا، آپ کا تمام انبیاء سے بڑھ کر ہونا، یہ عقیدت میں سب کچھ آ گیا. تو یہ تو ہو گئی ایک چیز عقیدت، جو حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے ذمہ حق ہے کہ یہ ان باتوں کو ہم تسلیم کریں، دل سے قبول کریں. دوسری چیز محبت ہے، یہ بھی ایک گہرا سمندر ہے، اس میں کہاں جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کس انداز سے، کس رخ سے بیان کریں. بعضوں نے مستقل اس پر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسباب محبت کیا ہوتے ہیں، اسباب میں یہ اسباب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اسباب علی وجہ الاتم کامل اور اکمل طریقے سے پائے جاتے تھے. محبت کے اسباب میں ایک سبب ہوتا ہے، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بلا اسباب تھی، یعنی اگر کسی سبب کی وجہ سے ہو، کسی سبب کی وجہ سے ہو تو جو سمجھدار ہیں جن کو ہم ذوی العقول کہتے ہیں صرف ان میں ہوتی. کھجور کے درخت کے تنے میں کون سی سمجھتی اور ان پر کیا احسان تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراق میں رونے لگا تھا. واقعہ صحیح ہے، صحیح روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بن گیا تو وہ تنا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے، کھجور کے درخت ہے وہ پرانا، خشک ہو چکا، اس کا تنا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم آواز سن رہے تھے، بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہاں سے آواز آ رہی ہے ہمیں تو پتہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف لے گئے، اس تنے کو ہاتھ رکھا تو آواز بند ہو گئی، وہ تنا تھا جو رو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں. خیر تو جب ظاہر ہے یہاں پر کون سا سبب محبت پایا گیا تھا، جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن احسانات صرف ضروری نہیں، کسی کے ساتھ اسباب ضروری، محبت تو. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دہر نیل میں والدہ نے ڈال دیا، وہاں پر فرعون کے محل کے پاس اٹھایا گیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ان کا کسی پر کوئی احسان نہیں تھا، کوئی بات نہیں تھی۔ اَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ محبت تو اللہ نے اپنی جانب سے ڈال دی۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو محبوبیت اس بچپن میں دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی محبوبیت دی گئی ہوگی؟ اس لیے کہ ہر کمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام سے بڑھ کر دیا گیا ہے۔ تو خیر، محبوبیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب شان ہے۔ جمادات میں محبت، جانوروں میں محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حجۃ الوداع کا موقع ہے، عجیب عجیب باتیں ہیں۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اونٹوں کو ذبحنی نہر کیا جاتا ہے، ان کا خاص طریقہ جو ہوتا ہے، بہرحال اونٹوں کو جب نہر کیا جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اونٹوں کو نہر کے لیے آگے یعنی تیار ہوئے، تو حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ فَطَفِقْنَ يَزْدَلِفْنَ إِلَيْهِ بِأَيِّهِنَّ يَبْدَوْا، کہ وہ تمام اونٹنیاں جو اونٹ جو تھے وہ آگے بڑھ رہے تھے، کہ اپنے آپ کو پیش کر رہے تھے کہ پہلے مجھے، پہلے مجھے۔ حالانکہ اونٹوں کو تو باندھنا پڑتا ہے، پکڑنا پڑتا ہے، اور جب ان اونٹوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کرنا جیسے ہوتا ہے، انسان کو رقت، ایسے موقع پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کوئی جملہ فرمایا، صحابی فرماتے ہیں مجھے آواز نہیں ہے کہ آپ نے کیا فرمایا، میں نے دوسرے سے پوچھا کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، من شاء اقتطع، جو چاہے اس میں سے ٹکڑے کر کے لے لے۔ لیکن یہ جملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے نہیں فرما سکے، کہ وہ حالت ہی ایسی تھی کہ دیکھو یہ اونٹ بھی اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ، یہ تو صحیح روایتوں میں، باقی تاریخ اور سیرت میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا ذکر ملتا ہے کہ اونٹنی جس پر آپ سواری کیا کرتے تھے، آپ کی جب وفات ہو گئی، کھانا چھوڑ دیا تھا، کھانا چھوڑ دیا تھا، اور وہاں کے مدینہ منورہ کا کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ لے جائیں، اللہ تعالیٰ مبارک زیارت نصیب فرمائے سب کو، وہاں پر میوزیم ہے، وہاں پر انہوں نے وہ ابھی رکھا ہوا ہے علامت کے طور پر، ویسے ہی دکھانے کے لیے کہ ایک اونٹنی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، اور وہی تاریخ میں سیرت میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ اس نے کھانا چھوڑ دیا، آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے، اور کھانا چھوڑ دیا، کھانا رکھتے بھی تھے تو کھانا نہیں کھاتی تھی، اور اپنی جان دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جینا ہی نہیں ہے مجھے۔ خچر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس پر بھی، اس کا بھی ذکر ملتا ہے کہ بھاگتے ہوئے گیا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، بھاگتے ہوئے گیا، اور ایک کنواں تھا مدینہ کے اطراف میں، ایک کنواں تھا، وہاں گیا، اپنے آپ کو اس میں گرا دیا اور جان دے دی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ان کے لیے بھی قابل برداشت نہیں تھی۔ محبوبیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عجیب چیز تھی، کہ صرف انسان کیا، انسانوں کے حال کیا تھا، وہ تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ہم تذکرہ پڑھیں تو عجیب ہی حال تھا کہ صحابہ کا کیا حال تھا۔ سب نے پڑھا ہی ہوگا، سنا ہوگا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا کہ صحابہ کو سنبھال لیا، ورنہ تو صحابہ کا عجیب حال تھا اس وقت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت تو ایک عجیب ہی چیز تھی، اور اگر ہم دیکھیں محبت کے اسباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علی وجہ الاتم کامل طور پر، محبت کیوں کی جاتی ہے کسی سے؟ جیسے میں نے بتایا کہ یہ تو من جانب اللہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت جو ڈالی گئی تھی، القیت علیک محبتا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کامل اور اکمل طریقے سے تھا۔ لیکن اسباب کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی، کسی کی محبت ہوتی ہے تو کسی کے احسانات کی وجہ سے۔ ان احسانات کو ہم کہاں تک شمار کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا احسانات ہیں امت پر، چھوٹا سا عمل کیا اور بڑی بڑی فضیلتیں حاصل کیں، اور کم عمر پائی اس امت نے، اور زیادہ سب سے پہلے جنت میں یہی داخل ہوں گے۔ فضائل اگر ہم دیکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی، جنت میں مکان تیار ہو گیا، بنی لہ بیت فی الجنہ۔ 12 رکعتیں صبح کی صلاۃ الضحیٰ، ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ بخیر کے 1-2 دن رہ گئے، یہ رمضان ضروری نہیں، غیر رمضان میں بھی، رمضان ظاہر ہے کہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، کوئی صبح کی فجر کے بعد اشراک کا وقت ہونے سے لے کر چاش تک 12 رکعت پڑھ لے، 12 رکعتن بن اللہ لہ قصرا من ذہب فی الجنہ، اللہ تعالیٰ سونے کا محل اس کے لیے جنت میں تیار کر دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اتنی بڑی فضیلت انسان حاصل کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک اتنا مفصل عنوان ہے کہ اس امت کو کیا کچھ ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ کنتم خیر امت، خیر امت قرار دیا گیا دنیا میں ان کو، یعنی دنیا میں ان کے لیے یعنی مشقت اور محنت جو پہلی امتوں پر تھی وہ نہیں، آخرت میں ان کے لیے سہولتیں، قبر میں ان کے لیے سہولتیں، آخرت کے میدان، میدان حشر میں سہولتیں، پل صراط پر اللہم سلم، اللہم امتی، میری امت، اور جنت میں جانے کے بعد اب تو سب ختم ہو گیا، اب تو سب جنت میں چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے جنت میں جانا ہوگا، سب اس سے پہلے کوئی جا نہیں سکتا. اچھا دروازے کھلوا دیے، لیکن نہیں پہلے امت کو میں دیکھ لوں کہیں پریشان تو نہیں ہے. اور پتہ چلا اچھا کچھ لوگ دوزخ میں ہیں، تو جنت میں لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھلوایا دروازہ، امت کے افراد جانا شروع ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں کہ یا اللہ کچھ امت کے لوگ ابھی تک باقی ہیں، دوزخ میں ہیں، ان کو بھی نکالنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر نکالا جائے گا، پھر دوبارہ کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ تشریف لے جائیں گے. یا اللہ کچھ لوگ اور باقی رہ گئے ہیں، ان کو بھی نکالنا ہے، کچھ ان کے ایمان کے کچھ ذرات ان میں باقی ہیں، ان میں ہیں، ان کو بھی نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ کو راضی تو کرنا ہے، تو جہاں ایمان کا کوئی ذرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ان کو نکالا جائے گا. تو احسانات اگر دیکھیں تو یہ احسان کی بھی فہرست بہت طویل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور کمال کو دیکھیں، جس کی وجہ سے کسی سے محبت ہوتی ہے. تو جمال، صحابہ نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے تو آخر میں یہ کہہ دیا کہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی تعریف میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کے بعد کبھی کسی نے دیکھا نہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اشعار تو مشہور ہیں اور بہت معروف ہیں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ سے زیادہ حسین کبھی میرے آنکھوں نے دیکھا نہیں، اور آنکھیں کیسے دیکھتی، آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کبھی کسی معنی جنا ہی نہیں ہے. آپ کو تو گویا اس طرح بنایا گیا ہے جس طرح آپ چاہتے تھے، جس طرح آپ نے خواہش ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بنا دیا، گویا کہ اسی طرح آپ کو بنایا گیا ہے. آپ کے حسن و جمال کا بھی کوئی تذکرہ، کوئی انتہا نہیں ہے. کمالات، تمام انبیاء میں جو کمالات دیے گئے تھے یہ تو بالکل مشہور و معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام انبیاء کے کمالات سے بڑھ کر کمالات دیے گئے تھے. کمال کے لحاظ سے، قوت کے لحاظ سے، احسانات کے لحاظ سے، جمال کے لحاظ سے، کس کس عنوان پہ ہم بات کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضے کہاں کہاں ہمارے ہمیں اپنی طرف کھینچ رہے ہیں کہ اچھا ان سے محبت ہونی چاہیے. بہرحال، لیکن محبت یہ تو ہو گئی، محبت عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی، لیکن محبت اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں، کچھ تقاضے ہوتے ہیں. محبت کا اثر کیا ہے؟ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ گرا اس سے ایسا لگتا ہے کہ اچھا محبت کے آثار اس میں آ رہے ہیں. ہمیں ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر نظر آنا چاہیے کہ اچھا ہماری باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، ہمارے عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی طرح کی مشابہت ہو. یہ محبت کا ایک اثر ہوتا ہے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرتا ہے، اس کے عمل، اس کی نقل اتارتا ہے، اس کے طریقوں کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کی کوشش کرتا ہے. محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں. جن کو جس سے محبت ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے چیزیں اپنے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں، غیر اختیاری بھی، چاہے انسان نہ بھی چاہتا ہو لیکن وہ چیزیں آنے شروع ہو جاتی ہیں، باتوں میں، انداز میں، ہر چیز میں انسان ان کی نقل انسان کے اندر آنے شروع ہو جاتی ہے. تو محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں، تقاضے ہوتے ہیں. تقاضوں میں اہم تقاضا جو اگلا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اطاعت، اطاعت کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کا حکم دیا ہے، چاہے وہ حکم فرض کے درجے میں ہو، واجب کے درجے میں ہو، سنت یا مستحب کے درجے میں ہو، کسی بھی درجے میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کو پسند فرمایا کہ یہ کرو، ٹھیک ہے اب ہم یہ کریں گے. یہ ہے اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتباع الگ چیز ہے، قریب قریب ہی ہے لیکن فرق ہے. اتباع ہوتا ہے کسی کے عمل کو دیکھ کر، یہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن احادیث میں اس طرح بیان کر دیا گیا ہے نقشہ ہمارے سامنے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا عمل تھا اس طریقے پر عمل کرنا، یہ اتباع ہے. اسی لیے لفظ اطاعت اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، لفظ اتباع اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں استعمال ہو سکتا، اتبعوا اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اتباع ہوتی ہے کسی کے عمل کو دیکھ کر، اور وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اطاعت تیسرا حق ہو گیا، اتباع چوتھا حق ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو ہم دیکھیں، کیا طریقہ تھا، چاہے آپ نے نہیں فرمایا کہ ایسا کرو لیکن آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ کا لباس اس طرح ہوتا تھا، آپ کا طور و طریق یہ تھا، آپ کے اخلاق ایسے تھے، جو بھی آپ نے چاہے حکم نہ دیا ہو لیکن ان طریقوں کو بھی اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہمارے ذمے ایک حق ہے. اتباع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی عظمت، اور اس کو بھی قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند آواز نہ کرو، اور لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور آداب وغیرہ کا ذکر کیا. دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو اور اس عظمت کے ساتھ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے تھے تو انتہائی تیار ہو کر, بہت زیادہ تیار ہو کر. ہمارے مشائخ نے یہ چیز, یعنی ہر ایک میں ہر ایک کا رنگ مختلف ہوتا ہے, لیکن کہ حدیث پڑھنی ہے, درود شریف پڑھنی ہے, حدیث کا درس ہے, انتہائی ادب اور احترام کا خیال رکھا جاتا تھا, اس کے لیے باقاعدہ اچھے لباس کا اہتمام کیا جاتا تھا. یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں داخل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو درود کے ساتھ احترام کے ساتھ. حضرت مولانا یوسف مطالعہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کی صحت ماشاء اللہ بہت اچھی تھی, تو اخیر تک ہم نے دیکھا درود شریف پڑھنے کے لیے دو زانوں بیٹھنے کا اہتمام ہوتا تھا. بہت سے مشائخ میں بھی دیکھا کہ اگر کسی کا نام محمد ہے تو بلا وضو اس کا نام بھی نہیں لیا کرتے تھے, بلا وضو نام بھی نہیں لیتے تھے. بہرحال تعظیم ہے, اور یہ تعظیم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں, آپ کے صحابہ کے لیے اور آپ کے اہل بیت کے لیے, خاندان کے افراد کے لیے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ایک فرد کے ساتھ جو سلوک کیا اس کے طفیل میں ان کو نواز دیا گیا. تو یہ چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں آ جاتی ہیں. اور ایک اور چھٹا حق کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا اہتمام کیا جائے, یہ ایک محبت کا بھی تقاضا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ذمہ حق بنتا ہے. اللہ تعالیٰ اس حق کو, ان حقوق کو, اگرچہ بہت مختصر طور پر بیان کیا گیا, اللہ تعالیٰ ان حقوق کو صحیح طور پر پہچاننے کی اور ان کے تقاضوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.